بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث بفضيلة الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله، اختيار الكتاب وشرح كدرس جاري ورهم بوهنشنتي اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں ہی بات کر رہے ہیں. وہ پہنچے تھے مصنف کے شرح میں، ربیع حفظہ اللہ نے مصنف کے اس قول پر بیان کرتے ہیں، والفرح، اور اللہ تعالیٰ کی صفت الفرح، خوشی کی صفت، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اس کی دلیل جیسا فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اشد فرحا بتوبت عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت عنه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. متفق عليه. الله تعالى خوشی کی صفت کا ثبوت اس متفق علیہ حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده حین یتوب الیہ من احدکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے جو ایک ویرانے میں سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری اس سے کھو جائے جس پر اس کا کھانا اور پینا ہو، اور وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے اور اسے امید نہیں رہتی کہ اس کی سواری واپس اسے ملے گی. اسی حالت میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے آن کھڑی ہو جاتی ہے، بس وہ اس کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے اور خوشی کی شدت سے کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اخطأ من شدة الفرح، خوشی کی شدت سے اس سے خطا ہو جاتی ہے. یہ عظیم حدیث ہے اور اس میں واضح الفاظ ہیں حدیث کے ابتدا میں، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ، اپنے بندے کی توبہ سے جب اس بندے سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور وہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ یہ خوشی کی صفت جو ہے جیسے کہ باقی تمام صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے مطابق ہیں. مخلوق خوش ہوتا ہے، یہ صفت مخلوق کے اندر بھی موجود ہے، لیکن جیسا کہ مخلوق کی اپنی حدود اور اپنی شان ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی خالق ہے اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی صفات الکمال ہیں جو مخلوق کی صفات سے بالکل ہٹ کر ہیں. اور اس حدیث میں ایک تو توبہ کی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت خوشی کی صفت کا ثبوت بھی ہمیں واضح طور پہ مل جاتا ہے. اور اس میں ایک تو صفت کا بیان ہے اور ساتھ میں اس صفت کی شدت کا بھی بیان ہے, کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, تو خوشی بھی بہت ہی زیادہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے. اور اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ انسان سے جب کوئی خطا ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے. قباحت اس میں ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ نہ کرے. اور پھر اس میں یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے, اگر انسان سے خطا میں کوئی کفری جملہ اس کے منہ سے نکل جائے اس کی معافی ہے. اور یہ تکفیر کے موانع میں سے ہیں کہ اگر انسان فرط مسرت سے خوشی کی شدت کی وجہ سے کوئی کفری جملہ کہہ دے یا کوئی ایسا عمل کر دے جو غیر شرعی ہے, تو اس کا مواخذہ نہیں کیا جاتا شرعاً. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی صفت بیان کی ہے خوشی کی, کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو توبہ سے خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ محب التوابین ویحب المتطہرین, تو بقرۃ 222 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اس میں توبہ پر اجاگر کرنا کا ثبوت ہے کہ انسان اگر کسی گناہ میں پڑ جائے تو اسے چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹے اور توبہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے, اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو توبہ کو قبول فرماتا ہے چاہے ان کے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں, یہاں تک کہ اگر کفر بھی کر لے, وہ قتل بھی کر لے, زناکاری کر لے, پھر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اپنے رب سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر 53 میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, اے میرے بندے, جن نے اپنے نفسوں پر گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اسراف کیا ہے, وہ حد سے گزر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ رہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بے شک وہ خوب مغفرت کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. اور اس میں جتنے بھی گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, اس آیت میں عموم ہے, یغفر الذنوب جميعا, جميعا کا لفظ میں صفۃ العموم ہے, یعنی تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, لیکن کب معاف کرتا ہے؟ جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے. اور اس عموم میں کفر بھی شامل ہے, اگر کسی انسان سے کفر بھی ہو جائے اور پھر وہ اپنے اس کفر سے توبہ کر لیتا ہے, سچی توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب کفر سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے توبہ کی جو اہمیت ہے سب کو معلوم ہونی چاہیے. یہ توبہ جو ہے ایک تو اللہ کو بہت پسند ہے جیسے کہ وہ بیان کیا ہے, پھر یہ بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں جہاں پر توبہ کا ذکر ہے وہاں پر اتنی خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس بندے کو توبہ کرنے کی طرف رغبت بھی دی جاتی ہے, یہ انسان توبہ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیں جب جہاں پہ توبہ کا ذکر ہے وہاں پہ دیکھیں غفور رحیم مغفرت کے لفظ ہیں, رحمت کے لفظ ہیں, توبہ کے لفظ ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت یحب, یہ ساری چیزیں یہ انسان کو رغبت دلاتی ہیں کہ انسان توبہ کی طرف واپس پلٹے. یہاں پہ سختی کے لفظ نہیں ہے, تم نے گناہ کیا تمہاری پکڑ ہوگی, تمہیں یہ سزا دی جائے گی، وہ سزا دی جائے گی. تاکہ عجیب بات ہے، دیکھو دنیا والے کیا کرتے ہیں، جب کسی کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے یا کسی کے حق میں کوئی حق تلفی ہو جائے تو پھر زجر اور وعید سے کام لیا جاتا ہے. تم یہ نہ کرو نہ تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. دھمکیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ، قرآن مجید میں جہاں پر توبہ کا ذکر ہے وہاں پر آپ دیکھیں مغفرت کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس جیسے پیارے الفاظوں کا ذکر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں مومن پر واجب ہے کہ اگر اس سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے، واپس پلٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بردباری کا سبب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے اور حلیم بھی ہے. سبحان اللہ. اور حلیم کسے کہتے ہیں؟ بردباری کا کیا مطلب ہے؟ کہ سزا میں جلد بازی نہیں ہوتی، فوراً سزا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت میں اسی انسان کا فائدہ ہے جس سے خطا ہوئی ہے، جس سے گناہ ہوا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، پھر اسے موقع ملتا ہے کہ وہ توبہ کرے. یہاں تک کافر کیوں؟ دیکھیں کافر کفر کرتا ہے. آپ فرعون کو دیکھیں، اسے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، صرف رب کا دعویٰ نہیں کیا، اگر دنیا میں کہیں پہ کوئی رب ہے تو میں اس سے بھی بڑا ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں. جبکہ یقیناً وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، یقیناً وہ جانتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اسے اس کے رب نے ہی پیدا کیا ہے. یہ دولت، یہ مال، یہ زمین، یہ سلطنت کسی اور نے اسے دی ہے، اس کے رب نے اسے دی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کفر کو، اس کے ظلم و ستم کو، یہاں تک کہ نرینہ اولاد، دیکھیں بنی اسرائیل کے جو نرینہ بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو ذبح کرنا، قتل کرنا کتنے بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موقع دیا ہے. سبحان اللہ. اب سورۃ البروج میں دیکھیں کہ مومنوں کو زندہ جلا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ان الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الجحیم ولهم عذاب الحریق. جنہیں مومنوں کو، مرد اور عورتوں کو آزمایا ہے، پھر توبہ نہیں کی، جب توبہ کی نفی کی ہے پھر عذاب اور وعید کا ذکر کیا ہے، ابھی موقع ہے توبہ کر لو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ظلم و ستم ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والضحك، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی صفت، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کر جیسا کہ صحیح احادیث میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندے سے ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ويضحك الله يا رجل قتل آخر قتل رجلا آخر ثم دخل الجنة. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس شخص پر جس نے ایک کا قتل کیا ہو، ایک شخص جس نے دوسرے شخص کا قتل کیا ہو، پھر دونوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا سا فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ ایک مسلمان اور کافر کی آپس میں جنگ ہوتی ہے میدان جہاد میں. مسلمان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں قتال کرتا ہے کافر کے خلاف، اور یہ کافر جو ہے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، مسلمان میدان جنگ میں اسے شہادت نصیب ہوتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کو ہدایت دیتا ہے کہ کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا مسلمان ہو جاتا ہے, پھر کافر مر جاتا ہے, تو اس اعتبار سے دونوں جو ہیں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ان دونوں کو دیکھتا ہے جنت میں تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاعر شان ہے. یہ صفات جو ہیں خوشی کی صفت اور ہنسنے کی صفت, یہ صفات فعلیہ ان کو کہا جاتا ہے. صفات فعلیہ یہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور اس طریقے سے صفت الغضب یہ بھی صفت فعلیہ ہے, جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے. ہر وہ صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے, اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہے, اسے صفہ فعلیہ کہا جاتا ہے. اور جن صفات کا تعلق اللہ کی مشیت سے نہیں ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہوتا ہے, انہیں کہتے ہیں صفات ذاتیہ. بارک اللہ فیک. جیسا کہ صفت الحیاء, اللہ تعالیٰ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے زندہ ہوتا ہے, جب چاہے زندہ نہیں ہوتا, نہیں, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے. صفت العلم, یہ سارے صفات جو ہیں یہ صفات ذاتیہ ہیں. شیخ صاحب فرمایا, شیخ ربیع حفظہ اللہ, مصنف رحمہ اللہ نے دلائل بیان نہیں کی ہیں, یعنی مصنف امام ابو عثمان صبونی رحمہ اللہ نے اس پیاری کتاب قد صلف و اصحاب الحدیث میں جب ان صفات کا ذکر کیا ہے تو دلیل بیان نہیں کی. ساتھ دلیل ہم شرح میں بیان کر رہے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ دلائل جو ہیں شرح میں بیان کر رہے ہیں. اب وجہ بتا رہے ہیں, جیسا فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ نے دلائل بیان نہیں کی ہے کیونکہ شروع میں ہی امام صاحب نے اپنے اوپر اختصار اور اقتصار کی شرط رکھی تھی. یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے اور اس میں صرف چند اہم باتوں کا ذکر کیا جائے گا. اور جب اسے تصنیف میں دیکھتے ہیں مختصر تصنیف ہوتی ہے تو اس میں مزید تفصیل دلائل کا ذکر نہیں ہوتا. شخص فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے ایک اور تصنیف کی ہے اس باب میں, جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے, اور اس کتاب کا نام ہے الانتصار. الانتصار کتاب ہے امام ابو عثمان الصبری رحمہ اللہ کی, جس کتاب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں ان صفات کو بیان کیا ہے. دلائل کا ذکر بھی اس کتاب میں کیا ہے, لیکن اس کتابچے میں عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث میں اختصار کے راستے کو اختیار کیا ہے اور دلائل کو بیان نہیں کیا ہے. اور اب سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ قرآن مجید ان دلائل سے بھرا ہوا ہے. القرآن ملیء بہذا, اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی سب سے زیادہ دلائل قرآن مجید میں ہیں. پھر مصنف فرماتے وغیرہ, یعنی ان صفات کے علاوہ بھی, یعنی جن صفات کا ذکر امام عثمان الصبر رحمہ اللہ نے کیا ہے, صرف یہ صفات نہیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے صفات ہیں. یعنی شیخ ربیع حفظہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے, یعنی ان کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کی ہیں, یعنی ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا الاستواء کی صفت اور النزول اور المجیء وغیرہ, اللہ مستوی عرش پر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ رات کے آخر پہر میں نازل ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور قیامت میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں, خود آتے ہیں حساب کے لیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور ان کے علاوہ بھی صفات میں سے جن کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں بیان کیا ہے, تمام صفات جو قرآن مجید میں ہیں اور صحیح احادیث میں موجود ہیں, ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور اس میں قاعدہ یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہوئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، من غیر تشبیہ لشیء من ذلک بصفات المربوبین المخلوقین. شیخ عثمان صدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر تشبیہ کے ان صفات میں سے کسی چیز میں مخلوقین کی صفات سے تشبیہ نہیں ہوگی. فلینتہون فیہا الی ما قالہ اللہ تعالی وقالہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر زیادت علیہ، صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بغیر کسی زیادتی کے، اس پہ کوئی زیادہ کوئی اضافہ نہیں کرتے. یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل نہیں کرتے، کوئی اضافہ نہیں کرتے. لا تکیف له، یعنی جن صفات پہ ہمارا ایمان ہے ان کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے بغیر کیفیت کے. ولا تشبیہ، یعنی تشبیہ سے کام بھی نہیں لیتے، اور یہ رد ہے مشبہ پر جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں، جن پر رد کیا جاتا ہے ان جیسی آیات پر، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لیس کمثلہ شیء. اور سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس آیت کریمہ میں اور سورۃ الاخلاص میں واضح رد ہے تشبیہ کرنے والوں پر جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں جب مشبہ جو ہے تشبیہ سے کام لینے والا شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے قدرت جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا استواء ہمارے استواء جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا مجیء آنا جو ہے وہ ہمارے آنے جیسا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. تعالی اللہ عن ذالک، یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم وہ دلائل بیان کرتے ہیں جو اس فاسد اور باطل مذہب کو باطل ثابت کر دیتا ہے. یہ باطل مذہب اور فاسد مذہب ہے، اور تمام دلائل جو ہیں جس میں مثلیت کی نفی کی گئی ہے، جیسے کہ لیس کمثلہ شیء، اور سورۃ الاخلاص میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ صفات، نہ اسماء کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، نہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی نہیں. ولم یکن له کفوا احد، کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا ہو نہیں سکتا. جیسا فرماتے ہیں یہ دلائل بیان کرتے ہیں جس میں واضح نفی ہے مثلیت کی، اور اس فاسد مذہب کے باطل ہونے کا ثبوت موجود ہے. اور اگر انکار کرنے والا شخص آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے، تو ہم وہ تمام آیات جو ہیں جو اس باطل عقیدے کے رد کرتی ہیں، اور اس باب میں ایک ترازو اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں. تمام دلائل قرآن مجید کی آیات اور احادیث جو ہیں، جیسا کہ یہ آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت کے پہلے حصے میں تشبیہ کی نفی ہے اور مشبہ کا رد ہے جو تشبیہ سے کام لیتے ہیں، جو کہتے ہم یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، لیکن اس شرط پر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات جیسی ہے، اور یہ باطل عقیدہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو پھر مثل کہاں سے ہوگا؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، اس آیت کا اگلا جملہ جو ہے ان کا رد کرتا ہے. وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اب یہ دیکھیں صیغۃ مبالغہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اگر یہ صیغۃ مبالغہ نہ بھی ہوتا، صرف سمع بصر کو ثابت کیا جاتا تب بھی کافی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے اور سچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صیغۃ مبالغہ بھی ہے، اسم بھی ہے، اس پر صفت بھی ہے، اور فعل سے بھی کئی آیات میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی انکار کرنے والوں نے انکار کیا ہے. لیکن اسی ایک آیت میں آپ دیکھیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، دونوں گروہوں کا رد ہے، تشبیہ کرنے والوں کا رد ہے، اور معطل انکار کرنے والوں کا رد بھی موجود ہے. جیسا فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں علی اساس التنزیہ، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لے سکنے کے لیے شعیع، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سمع مخلوق کے سمع جیسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن مخلوق جیسا نہیں سنتا، بصر ہے جیسے کہ بصر مخلوقین، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں، اور اسی طریقے سے استواء کی صفت اور تمام باقی صفات میں، اس لیے جیسا فرماتے ہیں کہ مصنف نے فرمایا ہے ولا تحریف ولا تبدیل ولا تغیر ان يفعلوا اي كما يفعل معطلہ، جیسے کہ معطلہ اور انکار کرنے والے جو ہیں وہ تحریف سے کام لیتے ہیں، تبدیل اور تغیر سے کام لیتے ہیں، تحریف میں تبدیلی ہوتی ہے نا، آپ چاہے لفظ کو بدل دیں جیسے کہ استوا کو استولا کر دیا، یا معنی کا آپ معنی میں تبدیلی کر لیں کہ آپ یہ کہیں کہ ہاتھ کا معنی نعمت اور قدرت ہے، اور اس کے اصل معنی سے جو ہے وہ جو دور کا معنی ہے تحریف سے کام لیتے ہوئے اور معنی آپ بیان کر دیتے ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے جیسے کہ معطلہ تبدیلی سے کام لیتے ہیں اور وہ کہتے کہ استوا کا معنی ہے استولا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوا، سورہ طه نمبر 5 میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں استولا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلیدہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، سورۃ المائدہ نمبر 64 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ صاد آیت نمبر 75 میں لما خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مراد دو نعمتیں یا دو قدرتیں یا نعمت اور قدرت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے تبدیل اور تحریف ہے اور نصوص کے ساتھ کھلواڑ ہے، اپنی مرضی کے جب آپ معنی بیان کرتے ہیں تو حقیقت اللہ تعالیٰ کے جو ان الفاظوں کی جو ایک شان ہے اور ایک مقام جو ہے ان سے کھلواڑ کے مترادف ہے، اور عجب بات یہ ہے اب یہ دیکھیں کہ الرحمن علی عرش استوا، واضح الفاظ ہیں، رحمان اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، اب ان معطلہ نے جنہیں تعطیل سے قبل اور انکار کیا صفت الاستواء کا، کیونکہ ان کے ذہن میں پہلے آیا کہ اس میں تشبیہ لازم آتی ہے اور اس میں سمت لازم آتی ہے، پھر سمت تو مخلوق کے لیے ہوتی ہے، خالق سمت سے پاک ہے، پھر اس کے لیے جسم بھی ہونا چاہیے کیونکہ الگ ہو جاتا ہے، اور مختلف چیزیں انہوں نے خود اپنے عقل میں خود تیار کی ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا ہے، اور پھر جا کے دیکھا کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے جس میں استوا کا کوئی اور معنی بھی موجود ہو عربی زبان میں، پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عربی جو ہے کرسچن الاخطل جو ہے اس کا شعر سامنے آ گیا، اور اسی شعر کو جو انہوں نے دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں تحریف کی ہے الرحمن علی عرش استوا، کہتے استوا سے مراد استوا نہیں ہے، استوا کا مطلب ہے بلند ہونا، العلو والارتفاع والاستواء مستوی ہونا، انہوں نے کہا استولا یعنی قابض، استولا قبضے کو کہتے ہیں، قابض ہونے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہوا ہے، یہ بھول گئے کہ اس کے پیچھے کیا معنی بنے گا، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن کیونکہ اپنے ایک بدعقیدگی بنا چکے ہیں، اپنے دل میں بات بٹھا چکے ہیں باطل بات جو ہے، پھر دلیل تم ہی قرآن مجید میں واضح دلیل، جہاں پر دیکھیں استواء کا لفظ علی العرش کا تمام معنی میں ایک ہی معنی آتا ہے کہ بلندی، بلندی کا معنی ہے، ارتفاع ہے، علو ہے اور استواء، یہ سارے معنی ہیں، کہیں پر استولا کا معنی ہے ہی نہیں، پھر ان کو یہ بھی دیکھیں اگر استولا قبض یعنی پہلے عرش کسی اور قبضے میں تھا، اللہ تعالیٰ اسے قبضے سے چھین لیا ہے، تو کون ذات تھی، نعوذ باللہ، اس کو بھی یعنی دیکھیں عقل کے اندر اتنا ہو گیا کہ یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا عقیدہ بنا، لیکن صرف ایک بدعقیدگی بنائی ہے، اور اس بدعقیدگی کے دفاع کے لیے، اس باطل کے دفاع کے لیے انہوں نے ایک کرسچن شخص کے شعر کو بھی نہیں چھوڑا، اس شعر کو بھی دلیل بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو واضح فرمان ہے قرآن مجید میں ان سب کو رد کر دیا، نعوذ باللہ، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور تمام آیات جو ہیں علو کے جس میں اللہ تعالیٰ کی بلندی کی صفات موجود ہیں جو ہزار کے قریب ہیں، بعض جگہ کہ ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کی، صفت العلو ہزار سے زیادہ دلیل ہے قرآن مجید میں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ان آیات العلو اور احادیث میں بھی جو دلائل موجود ہیں ہزار سے زیادہ ہیں، ان تمام کو رد کر دیتے ہیں اختر نصرانی کے قول سے. اختر نصرانی جو ہے کرسچن جو ہے وہ اس کا ایک شعر ہے, کہتا ہے قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. بشر جو ہے وہ مستوی ہو عراق پر بغیر تلوار کے اور بغیر خون ریزی کے. اور یہاں پر جا رہے پیچھے نے کیا کہ قبضہ کیا نا عراق پر, تو لفظ استوا ہے, تو کہتے استوا عربی زبان میں استولا کے لیے بھی, قابض ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دلیل کیا ہے, یہ شعر دلیل ہے. شعر ربیع اللہ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نصرانی نے جو کرسچن ہے اس نے سب سے پہلے استوا کو استولا بیان کیا ہو, کیونکہ ہے جو کرسچن. اور بشیر جو ہے یہ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ ہے اس کا بھائی تھا, جو عراق پر غالب ہوا اور عراق پر حکومت کی ہے, اور عبد الملک بن مروان نے اس کے بھائی نے اسے اس کا گورنر بھی بنا دیا تھا اس زمانے میں. اور یہ اختر کرسچن جو ہے یہ بنی امیہ کے شاعروں میں سے تھا, جو شاعر تھے وہاں پہ جیسا فرماتے ہیں یہ خبیث شاعر تھا, کہ شاعروں میں سے کرسچن بھی تھا اور یہ خبیث شخص تھا. اور اس بشر کی مدح کرتے ہوئے اس نے یہ شعر کہا تھا. یعنی عجب بات یہ ہے کہ تمام نصوص قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو ان ظالموں نے, سبحان اللہ دیکھیں, ان لوگوں نے رد کر دیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر استواء علی عرش پر استواء کا ثبوت ملتا ہے. صرف ایک اس کرسچن شاعر کی ایک شعر سے ان تمام دلائل کو انہوں نے رد کر دیا ہے, اور ان کے نزدیک انہوں نے یعنی نصوص پر بھی حجت تمام کر دی ہے کہ ہمارے پاس یہ ثبوت اور یہ دلیل ہے کہ یہ حق ہے, نعوذ باللہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ صفر فرمان شیخ ربیع رحمہ اللہ, کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تب لمن نبذ الکتاب وراءه واذا استدل بقول قال الاخطل. تباہی ہو ان لوگوں کی جو کتابیں قرآن مجید کو اپنے پس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں, اور جب کوئی دلیل بیان کرتے ہیں تو اختل کا قول کو لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. باقی اگر انسان دیکھے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا رد کرتے ہیں, صحیح احادیث کا رد کرتے ہیں, اور اس کے بدلے میں کسی کرسچن کے قول کو لے لیں, اس پڑھ کر کیا تباہی ہو سکتی ہے, کیا ہلاکت ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی بربادی ہے اور ہلاکت ہے کہ کوئی شخص واضح دلائل کو چھوڑ دے, قرآن و سنت کے روشن دلائل کو چھوڑ دے اور کسی کرسچن کے کسی قول کے پیچھے لگ جائے, نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں جو معطلہ ہیں, انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ کے صفات کے, وہ اس بیت کو دلیل, اس شعر کو دلیل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفت العلو رد کرنے میں. اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا تو وہ ضرور یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء مخلوق کے استواء جیسا نہیں ہے. اگر ان نصوص کو اور ان دلائل کو سمجھ لیتے جس میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی بیان کرتا ہے کہ مخلوق کے صفات جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات نہیں ہیں, اور وہ نصوص جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صفات کو ثابت کیا ہے اپنے کمال اور عزت اور جلال کو بیان کرتے ہوئے, کیونکہ جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال ہیں, ان میں کوئی نقص و عیب کا امکان ہی نہیں ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں سمجھ لیتے تو پھر صحابہ اور تابعین ومن تبعہم بإحسان کے راستے کو اختیار کر لیتے, یعنی ان سے جو بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے منہج السلف کو اختیار نہیں کیا ہے, فہم السلف کے راستے کو اختیار نہیں کیا ہے, اپنی مرضی اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور اس باطل اور گمراہ راستے پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے ان نصوص کا رد کیا ہے. اگر وہ صحیح سمجھتے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, اور صحیح سمجھ جو ہے وہ صحابہ اور سلف کی سمجھ ہے, اگر صحیح راستہ اختیار کرتے سمجھنے کا, اور جو راستہ صحابہ کا ہے اور تابعین کا ہے, اتباع التابعین کا, یعنی سلف کا جو راستہ ہے, اور ہر اس شخص اس میں شامل جو ان کا جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ, اگر یہ راستہ اختیار کرتے تو نجات پا لیتے اور حق کو بھی پا لیتے. لیکن جب انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور شیخ صفرہ تھے لیکن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا, لیکن لوگوں نے حق کا معقول کاسر تھی فاسر تھی فی نصوص الوحیین, اپنے عقلوں کو جو فاسد ہیں، جو قاصد ہیں، کمزور ناکارہ اور فاسد عقلیں جو ہیں، ان کو جو وحیین ہیں، نصوص الوحیین یعنی قرآن اور سنت، قرآن اور سے احادیث جو ہیں، ان پر اپنے حکموں کو فیصل قرار دے دیا ہے. یعنی وہ تولتے اپنے عقل پر کوئی بات پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو اصل فیصلہ کرنے والی چیز جو ہے، جو ترازو کے پاس ہے، وہ ہے عقل. عقل پر تولتے ہیں قرآن کو بھی اور سنت کو بھی، جو کہ عقل پر اترتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں، جو کہ اس فاسد اور نکارہ عقل پر نہیں اترتا تو اسے وہ رد کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اپنے ان فاسد عقلیات سے معارضہ کے نصوص کا یعنی اور انکار کیا. اور جو عربی لغت میں جو غرائب ہیں، جو بہت ہی دور دراز کہیں تو کسی لفظ کو کوئی معنی ملتا ہے، ان کو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، ولا ازالة للفظ الخبر اما تعرف العرب وتضعه عليه بالتأويل المنكر. اور جو لفظ خبر کے یعنی قرآن و سنت میں ضرورت بیان ہوا ہے، اس لفظ کا معنی جو عرب جانتی ہے اس کے ختم نہیں کرتے، اور نہ ہی اس پہ باطل منکر تأویل بیان کرتے ہیں. جیسا فرمات جیسے کہ معطلہ کام کرتے ہیں، معطلہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے معنی پر بیان کرتے ہیں. جو اصل معنی ہے، جو اصل لفظ کا معنی ہے، اس سے ہٹ کر اپنے معنی بیان کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس، السلام، الاستواء کا لفظ ہے، الید کا لفظ ہے، یہ سارے الفاظ جو عربی کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظوں کے معنی بھی عربی میں، اور یہ معنی جو تمام عرب جانتے ہیں، جس کو عربی آتی ہے پتہ ید کیا ہے، کسی عربی سے پوچھ لیں آپ، کوئی کہے گا پاؤں، کوئی کہے گا سر، کوئی کہے گا کوئی اور چیز، ید کو پہنا، ید کا سب جانتے ہیں. جس یہ انسان جسم کا وہ ہے جسے پکڑا جاتا ہے، اسے ہاتھ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے. معنی کیا ہے ہاتھ کا؟ معنی تبدیل ہوا جب ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو پھر عربی زبان کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اگر آپ کہیں گے مخلوق میں دیکھ لیں آپ، انسان کا ہاتھ ہے، جانور کا بھی ہاتھ ہے، نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں انسان کا ہاتھ ہے تو آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ ہاتھ ہی آتا ہے، کوئی اور چیز آتی ہے. جب کہتے ہیں فلان جانور کا ہاتھ ہے، یا پھر آپ کے ذہن میں کچھ پاؤں آ گیا، کوئی اور حصہ آئے گا یا ہاتھ ہی آئے گا؟ تو معنی نہیں بدلتا نا، معنی ایک ہی ہے نا، معنی کیسے بدل سکتا ہے؟ تو معنی ہر لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اور اس معنی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے، اور عرب جانتے ہیں ایک ایک لفظ کا معنی جانتے ہیں. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ، یہ معطلہ نے جیسے معطلہ نے کام کیا، انہوں نے استوا کو استولا بنا دیا ہے. کیا استوا کا لفظ جو قرآن مجید میں، اس کا معنی استولا ہے کہیں پہ؟ نہیں ہے. تو کیوں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا باطل عقیدہ کو ثابت کرنا کہاں سے ثابت کریں گے؟ کیوں کہیں تو کہیں سے ملا نہیں ہے. تو جو لفظ ہے جس کا صحیح معنی ہے عرب، جو جسے عرب اچھی طرح جانتے ہیں، اسی معنی کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے، یہ نجات کا راستہ ہے. اور سلف نے یہی کام کیا ہے، سلف نے اپنی طرف سے، صحابہ نے اپنی طرف سے کوئی نیا معنی نہیں لے کے آیا. یہ نہیں فرما کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے اگر ہاتھ ہم مان لیتے ہیں، دو ہاتھ ہیں، آپ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ مخلوق کے بھی تو ہاتھ موجود ہیں، ہمارے بھی تو ہاتھ ہیں، تشبیہ لازم آتی، ہم نہیں مانتے. یہ اس کے معنی کچھ اور معنی بیان کرے تاکہ ہم سمجھ لیں. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کرام کو آیتیں پڑھ کر سنائی، صحابہ نے منعن سے تسلیم کی الحمدللہ، اور تابعین نے صحابہ کی سے جب یہ سنا ہے انہوں نے منعن سے تسلیم کیا ہے. اور ہر مومن جو ہے، موحد جو ہے، جو حق پر قائم ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اس کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات پر. لیکن جو اہل باطل معطلہ جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں استوق معنی استولا ہے، اور جو ہاتھوں، جو دونوں ہاتھ ہیں، ان کا معنی ہے دو نعمتیں، یہ دو طاقتیں، دو قدرتیں. اور چہرے کا معنی ذات ہے. وجاء ربک کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، اور طویل سے کام لیتے ہیں یعنی تحریف سے، اور پھر کھلواڑ کرتے رہتے ہیں. اور جملتاً ایسا فرماتے ہیں، مصنف نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو اصحاب، جو السلف ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں، جو صفات الکمال اللہ تعالیٰ کی، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل، یعنی بغیر انکار کرنے کے، اور ان کو ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور مشبہ کے ساتھ یا مشبہ کے راستے پر یا ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں، یا نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارا علم جیسا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا استواء ہمارا استواء جیسا ہے، یا قدرت ہمارا قدرت جیسی ہے، یہ گمراہی ہے. اور معطلہ کا راستہ بھی اختیار نہیں کرتے معطلہ کی طرح، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال کی نفی کی ہے، جو جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. یہ جو انڈر لائن کر رہے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو مشبہ ہے، تشبیہ سے کام لیتا ہے، وہ بت پرست ہے، بت کی عبادت کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے. اور جو معطل ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، یعبد عدما، وہ عدم کی عبادت کرتا ہے. جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ دنیا کے اندر ہے، دنیا سے باہر ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے یہ بندہ؟ عدم کی عبادت کرتا ہے نا. وہ کون سی چیز ہے جو نہ آگے ہے، نہ پیچھے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر، نہ دنیا سے باہر ہے؟ اب عدم بتائے، عدم کسے کہتے ہیں؟ یہ تعریف عدم، اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں، وہ اگر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے تو جھوٹے ہیں. اب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اب عدم کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت اگر کرتے ہوتے تو قرآن مجید میں سے حدیث اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات پر یقیناً ایمان ہونا چاہیے تھا. جب ایمان نہیں رہا تو پھر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں رہی. جیسا فرماتے ہیں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے بری ہیں، جو مذاہب ہیں مشبہ کے، معطلہ کے جو مذاہب ہیں، ہم ان سے بری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شعار شان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تشبیہ سے اور تعطیل سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں. کوئی تعطیل نہیں ہے، کوئی تشبیہ نہیں ہے، کوئی تحریف، کوئی تمثیل نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل تعلم له سمیا، سورۃ مریم آیت نمبر 65 میں، یعنی نظیرا و شبیہا، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نظیر، کوئی بھی شبیہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. ہم تشبیہ سے کام نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعطیل سے بھی کام نہیں لیتے. نہ تشبیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ثابت کرتے ہیں، تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہاں پر رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ. کہ ایک بہت اہم بات ہے کہ پھر نصوص، جس میں قرآن اور سنت کے وہ دلائل جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اس پر ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ جب یعنی آیت پڑھتے الرحمن علی العرش استوى، جب یہ پڑھتے ہیں تو اس آیت پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. اس آیت کا معنی مفہوم کیسے لیتے ہیں، اور کیسے رسول جماعت جو ہیں، اصحاب الحدیث جو ہیں اور اصحاب السلف جو ہیں، کس طریقے سے ان باطل عقائد سے کیسے بچے ہیں، اپنا کو کیسے محفوظ کیا ہے؟ ایک بڑا پیاری ایک اس میں ایک راز ہے، جو اساس ہے رسول جماعت کے عقیدے کی، کہ جو ظاہر لفظ ہے اسی پر یقین رکھتے ہیں. یہ کبھی نہیں کہتے کہ اس سے مراد یہ لفظ نہیں ہے، یا معنی یہ نہیں، کچھ اور معنی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اہل باطل جو ہیں، جن سے غلطی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بات میں، جو تشبیہ سے کام لینے والے اور تعطیل وغیرہ سے کام لینے والے ہیں، ان سے کہاں پہ غلطی لگی ہے، اور کس طریقے سے جو واضح ظاہر نصوص ہیں ان میں تحریف کر کے اپنے باطل جو مقاصد ہیں ان کو کس طریقے سے حاصل کیا ہے. بڑی ان کو ناکام کوشش تھی، آج تک دیکھیں ذل و خوار ہو رہے ہیں، اور آج تک جو اہل بدعت اہل باطل ہیں وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے، وہ کبھی ثابت کر نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کا جو منہج ہے اس میں اصل خرابی ہے، اگر آپ کی جڑ خراب ہو تو آپ پوری عبارت جو ہے آپ کی پوری عبارت جو ہے وہ کھوکھلی ہوتی اور تباہ ہو جاتی ہے. تو ان کی اساس ہی ختم ہے, ان کی جڑیں مضبوط ہوتی تو مذہب السلف اور منج السلف اختیار کرتے, انہوں نے اپنے اپنے مذہب بنائے رکھے ہیں, اپنے عقل کو نصوص پر مقدم کرتے ہوئے, اور سوائے ٹھوکر کو ذلت رسوائی کے کچھ ان کو حاصل نہیں ہوا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رسول جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ان باطل مذاہب سے باطل مناہج سے کیسے محفوظ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا بھی یہی ایمان ہے, یہی حق ہے, اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ منہج السلف ہے جس کے اساس ہم سب جانتے ہیں اور جس کے دلائل بھی ہم نے بار بار بیان کی ہیں اور بار بار انشاءاللہ آگے بھی بیان کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیت جو ہے لے سکی مثل یہ وہ سمع البصیر, سورۃ الاخلاص صرف آج ہم تین دفعہ پڑھ چکے تقریباً, وہ ہر درس میں بار بار ریپیٹ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارے خون میں رچ جائے. اگر ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے, یہ ایک آیت جو ہے سورۃ الشور کا اعتبار 11 جو ہے, اس کو اچھی طرح یاد, یہ آیت کا آخری حصہ ہے اور یہ اساس ہے, بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات. یہ توحید ہے, تیسری قسم توحید اسماء و صفات, یہ توحید جو ہے اس کی اساس اسی آیت کریمہ پر قائم ہے جس میں تشبیہ کی نفی کی گئی ہے اور تعطیل کی بھی نفی کی گئی ہے. نہ تشبیہ سے کام لیا جا سکتا ہے اور نہ تعطیل سے کام لیا جا سکتا ہے. تو پھر بچتا کیا ہے؟ یہ واضح منہج جو ہے رسول الجماعت کا, اصحاب السلف و الحدیث کا منہج جو ہے, جو منہج السلف جو ہے بالکل واضح ہے اور وہ قائم ہے اسی بنیاد پر, اسی آیت کی بنیاد پر قائم ہے. اگر درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل بیان کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.